سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عزوجل کی عبادت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عزوجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 سن ہجری کے رمضان المبارک کے لائف اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراوی دو مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار اللہ عزوجل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عزوجل، تلاوت قرآن پاک، مناجات، حمد باری تعالی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۂ نعت سے ریپیٹ ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم،
سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
میری بہن کا نام ارشی کول اور امی کا نام فرزانہ جبین ہے۔ میری بہن بہت بیمار ہے، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ ان کے دماغ میں کیلشیم جمع ہو گئی ہے، تو دم کرنے والے بتاتے ہیں کہ سائے کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ان کو جھٹکے لگتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ ان کو کیا مسئلہ ہے اور ساتھ کوئی روحانی علاج بھی بتائیں۔
میرا نام محمد سجاد رضا اتاری ہے، اتار آباد جیکم اور شیشے میں بات کر رہا ہوں، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے کم اور جو ہے نا موسم کے حساب سے 2 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور چہرے سے نا دانے نہیں جا رہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہند کے شہر راجستھان جے پور سے عرض کر رہا ہوں۔ جی میرا مسئلہ یہ ہے حضرت کے گھر میں ناچاکیاں، تنگ دستیاں، لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں۔ ابھی میرے بڑے بھائی کی شادی کرائی تھی تو غلط سنگت، غلط لوگوں میں بیٹھ کر غلط صحبتوں کے اندر آ گئے ہیں۔ کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں جس سے گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں۔ اور پریوار طریقے سے چل سکے. جزاک اللہ خیرا.
مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم.
اسلامی بھائی کی قول تھی, آپ نے کہا کہ میری ہمشیرہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں, ان کے دماغ کا کوئی مسئلہ ہے, شاید ان کو جھٹکے لگتے ہیں, دورے پڑتے ہیں, اور ان پر کوئی سایہ وغیرہ ہے یا کوئی عملیات ہے, اس طرح کا آپ نے کہا تھا بقول آپ کی. تو آپ کی ہمشیرہ کا استخارہ کیا گیا, تو دیکھیں کوئی عملیات نہیں ہے, کوئی اثرات نہیں ہے, کوئی سایہ نہیں ہے, اس طرح کا کوئی مسئلہ بندش وغیرہ کا نہیں ہے, صرف یہ بیماری کی علامات کا اشارہ آ رہا ہے, بیماری کے اثرات ہیں, دماغی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اس طرح ہو جاتی ہے. اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے, بہت پیارا روحانی علاج ہے, مدنی پنصورہ میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ 7 دن تک روزانہ 11,000 مرتبہ صرف اتنا پڑھیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اول و آخر 3-3 بار درود شریف. یہ پڑھ کر آپ اپنی بہن پر دم کر دیں, پانی پہ دم کر کے بھی بنا کے رکھ لیں, ان کو پلاتے رہیں وقتاً فوقتاً, انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی. سجاد بھائی آپ کی قول تھی, آپ نے کہا کہ گرمی کی وجہ سے چہرے پر دانے نکل آئے ہیں, تو اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے, مدنی چینل کے ناظرین بھی سن لیجئے, کیونکہ اکثر اسلامی بھائیوں کے چہرے پہ دانے نکل آتے ہیں, ہاتھوں پہ, جسم کے حصوں پہ دانے وغیرہ نکل آتے ہیں. تو جب بھی کسی کے چہرے پہ, جسم پہ دانے وغیرہ نکل آئیں تو یا رقیبو 3 مرتبہ, یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں, یا جس مقام پر, جس حصے پر دانے وغیرہ نکل آئے ہیں تو وہاں پہ دم کر لیں, انشاءاللہ عزوجل دانے سے حفاظت رہے گی, یہ جسم کے دانے وغیرہ ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد قول تھی, آپ نے کہا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ناچاکیاں بھی بہت زیادہ آپس میں بڑھتی جا رہی ہیں, تو لڑائی جھگڑے گھر میں ختم ہو جائیں, آپس کی نااتفاقیاں ختم ہو جائیں, آپس میں محبتیں قائم ہوں, تو اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے, بہت پیارا روحانی علاج ہے. 1001 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر آپ لاہوری نمک پہ دم کر لیں, اگر لاہوری نمک میسر آ جائے تو لاہوری نمک پہ آپ دم کر لیں, اور اگر لاہوری نمک میسر نہ آئے, نہ مل سکے, تو گھر میں عام طور پر روز مرہ کے معاملات میں جو نمک استعمال کیا جاتا ہے اس پر آپ دم کر لیں. پھر یہ دم والا نمک کھانے میں جب سالن بنایا جائے, کھانا پکایا جائے, اس میں ملا لیا کریں, آٹا جب گوندا جائے, روٹی پکانے کے لیے جب آٹا گوندا جاتا ہے تو اس میں ملا لیں یہ دم والا نمک. تو گھر کے جو جو افراد یہ کھانا کھائیں گے, روٹیاں کھائیں گے, تو انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی, لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے, نفرتیں بھی ختم ہو جائیں گی.
پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ آپ کی فرمائش, اس میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. چلیں ابتدان ہم آپ کو وہ جو کسوٹی تھی جس کی خواہش کی تھی اسلامی بھائیوں نے کہ ہمیں وہ کسوٹی دکھا دی جائے, عمر شریف بھائی والی, تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو وہ کسوٹی دکھاتے ہیں.
مدنی کسوٹی,
سبحان اللہ.
ولیوں کے ماننے والے جمع ہوئے ہیں, باپا اب یہ پہلی بار آئے ہیں, تھوڑا سا آسان سوال اگر ہو جائے. اب ہمارے پاس 11ویں شریف کا مہینہ
اعلی حضرت کی نسبت سے 25 سیکنڈ دیتے ہیں.
میں آفتاب عالم, کیا یہ مرد ہیں؟
نعم.
سبحان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام ظفر رامے ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ وہ ہندو پاک کی شخصیت ہیں برصغیر کی؟
لا.
کیا وہ صحابی ہیں؟
لا.
میں اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ وہ مدینے میں ہیں؟
لا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت میرا نام عمر شریف ہے اور میں سلسلہ قادریہ سے ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ ان کا تعلق بغداد سے ہے؟
نعم.
بابا اب نام لے رہے ہیں ہم انشاءاللہ اتفاق.
کون لے رہے ہیں؟ یہ تو ایک ہی کو جانتے ہیں.
یہ ایک کو جانتے ہیں لگتا ہے صحیح جائے.
ایک ہی پوچھائے گا.
حضرت میں ایک کو ہی جانتا ہوں
اور وہی پوچھا تھا سب کے قدموں تک.
حضرت غوث اعظم پیرانے پیشگی شیخ عبد الخالق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ.
جواب درست ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام خدیجہ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے سلسلہ آپ کی فرمائش میں وہ معلوماتی معلومات سلسلہ دیکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مسلمان کے جس طرح تمام کام دیگر اقوام دیگر مذاہب کے ماننے والوں سے ممتاز ہوتے ہیں، اسی طرح اس کا سونا اس کا نیند کرنا ممتاز ہونا چاہیے. اور یہ ممتاز کس طرح ہوگا؟ جب ہم اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اگر یہی نیند کرتے ہیں تو یہ نیند ہمارے لیے دیگر اقوام دیگر مذاہب کے ماننے والوں سے ممتاز ہو جائے گی. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق سونے کا طریقہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اولاً تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی سوئیں تو باوضو سوئیں. اس کے بعد اپنے داہنے ہاتھ کے نیچے داہنا رخسار رکھ کر یہ لیٹنا آرام فرمانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق جو سوتے وقت کی دعا ہے وہ پڑھ کر آپ سوئیں. وہ کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. ہو سکے تو کبھی فرش پر سو جائیں، کبھی چٹائی بچھا کر سو جائیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی سوئیں تو سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لیں تاکہ اگر کوئی کیڑا مکوڑا کوئی موسی جانور اس میں ہو تو وہ نکل جائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں 7 تاریخ کے طور پر بات کر رہا ہوں. میرے آپ کی فرمائش میں یہ فرمائش ہے غار ہرا کے مناظر دکھا دیں.
آج انشاءاللہ ہم غار ہرا کی طرف جا رہے ہیں، جبل نور پر. وہی غار ہرا ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے جایا کرتے. اسلامی بھائیو جبل نور کے دامن میں کھڑے ہیں، قافلے کے کئی اسلامی بھائی جا چکے ہیں.
رستے میں ٹھہرے ہیں، مکہ معظمہ اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے، اپنے جلوے نکال رہا ہے. انشاءاللہ ابھی مزید ہم اوپر چڑھیں گے.
میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم کہاں موجود ہیں؟ رات کے اس پہر بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی مہکی مہکی ہوائیں ہمارے گرد ہیں، دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عین اس جگہ موجود ہیں جہاں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے. میرے آقا ایک بار نہیں بلکہ کئی بار
اس مبارک مقام پر آئے ہیں۔
بعد نماز ظہر اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے آپ نے دیکھا سلسلہ۔
نماز کی شرائط کا بیان جاری تھا۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ طہارت سے مراد طہارت کے اندر جو ہم نے ابتدائی طور پر کچھ مدنی پھول لکھے، وہ لباس، بدن، جگہ، ان کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا۔ ستر عورت، عورت کے لیے منہ کی ٹکلی، ہاتھ گٹوں تک، پاؤں ٹخنوں تک، ان کے علاوہ باقی سارا جسم چھپا ہوا ہونا۔ یہ 5 اعضا اور ایک مفتبھی قول کے مطابق 7 اعضا ایسے ہیں جن کے معاملے میں یہ صورت ہے۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ کے اندر بہت پیاری اس کی تفصیل لکھی ہے۔ استقبال قبلہ، قبلہ رخ ہونا، اور اسی کے اندر ہم نے چند مسائل سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ قبلے کی شناخت، جہاں پر ہمیں قبلے کی شناخت نہ ہو وہاں یہ شرط کیسے پوری ہوگی، اس کے 3 درجے بتائے گئے۔ پہلی چیز علامت، جس کے اندر مسجد، قبرستان، غروب آفتاب وغیرہ، بعض ممالک اور بعض اوقات کے اعتبار سے غروب آفتاب شامل ہے۔ نمبر 2، قبلہ بتانے والا مسلمان۔ نمبر 3، تحری یعنی سوچنا، اور اس کے احکام پھر کچھ آپ کو بیان کیے گئے۔ 4 شرط، وقت، یعنی جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے۔ ان میں 3 اوقات مکروحہ کا بیان ہوا۔ اوقات مکروحہ کم از کم کیلنڈر سے دیکھ کر نکالنے آنا چاہیے، کیلنڈر کی بھی تفصیل آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ 5 شرط، نیت۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، البتہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ عربی میں کہنا بھی ضروری نہیں، اردو وغیرہ کسی بھی زبان میں کہہ سکتے ہیں۔ نیت میں زبان سے کہنے کا اعتبار نہیں، یعنی اگر دل میں مثلا ظہر کی نیت ہو اور زبان سے لفظ عصر نکلا تب بھی ظہر ہو جائے گی۔ نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کہ کون سی نماز پڑھتے ہو تو فوراً بتا دے۔ اگر حالت ایسی ہے کہ سوچ کر بتائے تو نماز نہ ہوگی۔ فرض، واجب اور نفل اور سنت نمازوں کے اندر کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے، ان میں کیا فرق ہے، وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور اب 6 شرط، تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا ضروری ہے۔ صرف یہ جملہ ہم نے 6 شرط میں سنا ہے، اور نماز کے 7 فرائض میں اس کی تفصیل ہم جان سکیں گے۔
پھر آپ نے ملاحظہ کیا، تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوھر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ۔
بابا جان، مجھے غم مدینہ چاہیے، کس طرح حاصل ہو؟ جس طرح آپ رمضان کے غم میں تڑپتے ہیں، ہمیں بھی غم رمضان نصیب ہو جائے۔
غم مدینہ اور غم رمضان دونوں چاہیے، اللہ کی عطا جس پر ہو جائے تو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے، اور ماحول کی برکت بھی ہوتی ہے۔ غم کا اینٹی یہ خوشی الٹ۔ اب عموماً یہ دیکھا ہے کہ اس میں جو فضول باتوں سے بچے نا، بولے کم، فضول باتیں کم کرے، زور زور سے ہنسے نہیں، مذاق مسخری سے بچے، اور پھر مدینہ منورہ کو یاد کرتا رہے، اس کی جدائی پر کوڑتا رہے، اس کے اندر یہ غم کی کیفیت پیدا ہوگی، مدینہ کی اہمیت کو سمجھے۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے لیے بھی کہ اس کے فضائل پر غور کرے کہ اتنے فضائل اس کے، ایک ایک گھڑی میں اتنی اتنی مغفرتیں، بخششیں، جہنم سے آزادی کی سندیں، رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں، اور زندگی کا انداز بھی مسلمانوں کا تبدیل ہو جاتا ہے رمضان شریف میں۔ روزوں کا سرور، سحر و افطار کی رونقیں۔ اب یعنی کہ جیسے کہ اس وقت روزے میں دوپہر کا وقت ہے، ہم مرجھائے سے ہیں کہ وہ ہمت کم ہے، لیکن یقین مانے اس میں بھی ایک طرح کا سرور پوشیدہ ہے، اور یہ خیر ہر روزہ دار اس کو سرور تسلیم کرے یا نہ کرے یہ اس کی بات ہے، لیکن ہے اس میں بھی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک سرور ہوتا ہے۔ پھر رمضان شریف ایک محدود وقت کے لیے تشریف آوری ہوتی ہے، نہ اس کو ایک سیکنڈ پہلے کوئی لا سکتا ہے، نہ ایک سیکنڈ اس کو کوئی روک سکتا ہے، نہ یہ جلدی آ سکتا ہے، نہ بیچ میں سال کے آ سکتا ہے، اس کا بالکل وقت متعین ہے، یعنی کہ ساری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ رمضان شریف کے علاوہ رمضان شریف جیسا ماحول نہیں بنا سکتے، اس کی فضائیں الگ ہوتی ہیں، اس کی ہوائیں الگ، اس کا ایک سرور، کیف و سرور ہی جدا ہوتا ہے۔ تو ایک خیر اس طرح کی کیفیات پر غور کرے، رمضان کی اہمیت پر غور کرے گا اور اس کی جدائی کا سوچے گا کہ یہ تو ہم سے رخصت ہو جائے گا، اتنے دن باقی رہ گئے، اتنے دن باقی رہ گئے، تو اس طرح غور کرتا رہے گا تو اس کے اندر امید ہے کہ غم کی کیفیت پیدا ہوگی۔ یہ عشق کا ایک غلبہ جب ہوتا ہے تو سمجھو غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، رونا نہ آئے تو رونے ایسی صورت بنائے، زبردستی اپنے آپ کو رولائے ریا سے بچاتے ہوئے۔ جب اس طرح کوشش کرے گا اچھوں کی نقل کی نیت سے، رونے ایسی صورت کرے گا اور رونے کی کوشش کرے گا، رونے کی کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے، زبردستی اگر کوئی روتا ہے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، نفس اس کا نہیں مطلب رونے پر آمادہ ہوتا، وہ زبردستی اپنے آپ کو رولاتا ہے تو بھی اچھی بات ہے، لیکن ریا سے بچ کر۔ اور اگر کوئی روتا ہے، زبردستی روتا ہے، تب بھی اس پر ہمیں مطلب اجازت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم بدگمانی کریں کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھو ایسا کر رہا ہے، ابھی تو باتیں کر رہا تھا، ہنس رہا تھا اور ابھی یہ پھو 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 کر کے رونا شروع کر دیا۔ نہیں، یہ ہوتی ہے کیفیات آدمی کی، کہ اسے بعض اسلاف ہوئے ہیں ہمارے بزرگ کہ وہ بہت خوش مزاج ہوتے تھے، خوش مزاج ہوتے تھے، لیکن جب سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تھا تو ایک دم سنجیدگی، بعض اوقات رونا، اور بعض اوقات اتنا رونا کہ دیکھنے والوں کو رحم آنے لگتا تھا کہ یہ اتنا روتے ہیں۔ تو یہ کیفیات انسان کی تبدیل ہوتی ہے، کبھی کچھ کیفیت ہوتی ہے، کبھی کچھ کیفیت ہوتی ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا کسی کا، تیرا راز عاشق مصطفیٰ نہ سمجھ میں آ سکا تو بتا، کبھی تیرے لب پہ ہنسی رہی کبھی آنسوؤں کی جھڑی رہی۔ یعنی کہ ایک توجہ دلائی جا رہی ہے کہ عاشق کا انداز بھی خوب ہے کہ کبھی ہنستا ہے اور کبھی روتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا اس میں راز ہے؟ یہ عاشقوں کا ایک انداز ہے بس، اللہ نصیب کرے ہمیں بھی۔
آمین۔
کبھی یہ بھی انسان کی کیفیت ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں یہ مطلب، وہ کسی کا شعر ہے، میرے ہونٹوں کا تبسم تو سب نے دیکھ لیا، جو دل پہ بیت رہی ہے وہ کوئی کیا جانے۔ تو کبھی غم کی کیفیت انسان کے قلب میں پوشیدہ ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے، اور اس کے لبوں پر ہنسی ہوتی ہے، دل اس کا چور چور ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں انسان کی، اور یہ دنیاوی معاملات میں بھی یہی کیفیات ہوتی ہیں بارہا، کہ آدمی اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے لیکن لوگوں میں رہنا بھی ہوتا تو وہ ذرا ہنس بول کر وقت پاس کرتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم کو حقیقت میں غم مدینہ اور غم رمضان نصیب ہو جائے، نقل کرنا ہی آ جائے، درست نقل ہو، اچھوں کی نقل ہو، اور ریا نہ ہو، دکھاوا ہوگا تو پھر ہلاکت اور تباہی اور عذاب کا حقدار۔ لوگوں میں اپنی نیکی جتانے کے لیے لوگ بولیں کہ بڑا بھائی عاشق رسول ہے، بڑا عاشق مدینہ ہے، بڑا عاشق رمضان ہے، تو یہ نعوذ باللہ نیت ہوگی تو تباہی بربادی۔ اللہ اخلاص بھی نصیب فرمائے، شرع رحمت، آئندہ سال یہ تو تشریف لائے گا، خدا جانے ہم دنیا میں رہیں گے یا نہ رہیں۔ یہ بھی ایک غم رمضان پیدا کرنے کا انداز انسان لے سکتا ہے کہ یہ کہ جو دن گیا اب وہ پلٹ کر نہیں آئے گا، آج ہم ظہر پڑھ چکے، اب پتہ نہیں آئندہ دسویں روزے کی ظہر زندگی میں کبھی نصیب ہوگی یا نہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ اب کل کی بات ہے کہ چاند نظر آیا، وہ خوشی خوشی تھی، پلک جھپکتے میں صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔
طفیل عشا رائے رحمت ہو ساتھ
ملاحظہ کیا ننے مدنی منے اور مدنی منیوں کا سلسلہ روشن مستقبل.
مدنی چینل کے ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت دار المدینہ اور سلسلے کا نام ہے کیا نام ہے سلسلے نہیں نہیں یہ سلسلے کا نام نہیں ہے کیا چورن چورن کیا چورن چورن کیا سلسلے کا نام کیا ہے میں بولتا ہوں سلسلے کا نام ہے روشن مستقبل. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ہم پہنچیں گے سلسلے کی جگہ پر. اذکر اللہ 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 اللہ. آج کے سلسلے میں جو مدنی منے اور مدنی منیا شامل ہوں گی آئیے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں. جی
محمد فیضان.
محمد فیضان اتاری ماشاء اللہ.
زینب اتاریہ.
زینب اتاریہ ماشاء اللہ عزوجل مرحبا. کیا نام ہے؟
محمد اتاری.
محمد اتاری ماشاء اللہ مرحبا.
ہادی اتار.
ہادی اتار نہیں ہادی اتاری. چلیں جی.
رابعہ
اتاریہ ماشاء اللہ عزوجل. پیاری سی ایک مدنی منی آئی ہیں. نام؟
جنت
اتاریہ. جنت اتاریا. چلے ماشاء اللہ مرحبا. حمزہ اتاری ماشاء اللہ. عام اس کو ملے گا جس کی آواز تیز ہوگی. وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بھائی کچھ بچوں کی آواز تیز آ رہی تھی جیسے کہ ہمارے ایک ہی مدنی منع. کھڑے ہو جائیے آپ ذرا. کیا نام ہے؟ حمزہ چلیں پڑھ کے بتائیے پھر آم مل جائے گا کتنا اچھا آم ہے. السلام و السلام علیکم رسول اللہ.
السلام و السلام علیکم یا رسول اللہ.
آواز کم ہے, آواز کم ہے. اور کم ہے, ابھی بھی کم ہے تھوڑی, اور زیادہ ہونا چاہیے پھر ملے گا آم, تیز آواز ہوگی. چلیں جی, انہوں نے تھوڑی تیز آواز نکالی ہے تو ہم ان کو دے دیتے ہیں. آمبا ہمارے پاس نہیں ہے, بیٹھ جائیے, ہمارے پاس آم ہے, آم لے لیجئے. ٹھیک ہے, چلیں ماشاء اللہ عز و جل. آپ نعرہ لگا دیں سرکار کی آمد مرحبا, چلیں سرکار کی آمد, آقا کی آمد, منٹار کی آمد, سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد منٹار کی آمد, آقا کی آمد مکی کی آمد, مدنی کی آمد اول کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. ماشاء اللہ عز و جل, بہت اچھے انداز سے آپ نے نعرے لگائے. چلے جی, آپ کو یہ عام دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. مدینے کس کے ساتھ جائیں گے آپ؟ بابا بابا کے ساتھ جائیں گے, بابا کے ساتھ جائیں گے. کس کے ساتھ جائیں گے؟ کہہ دو مرشد چل مدینہ. کیا بولیں گے؟ کہہ دو مرشد چل مدینہ. پاپا سے ہم عرض کرتے ہیں کہہ دو مرشد چل مدینہ, ہاتھ اٹھا کے ایسے کر کے کہہ دو چل مدینہ, کہہ دو مرشد چل مدینہ. مدینہ جائیں گے آپ؟ جی بابا کے ساتھ جائیں گے. تو پاپا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہہ دو مرشد چل مدینہ, ہاتھ اٹھا کے مدینہ, کہہ دو مرشد چل مدینہ, کہہ دو مرشد چل مدینہ. آپ دیکھیں مدینہ چینل کے ناظرین, آپ دیکھیں کتنا اچھا منظر بنا ہوا ہے کہ کتنے اچھے انداز سے مدنی منع پکار رہے ہیں, امیر سنت سے عرض کر رہے ہیں کہہ دو مرشد
چل مدینہ.
اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت.
میں منظور کالونی باب المدینہ کراچی سے ابو امیمہ محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا دارالفتاء اہل سنت میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے پاس کام کرنے والی ماسی کو زکوٰۃ دے جبکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو, لیکن زکوٰۃ دینے میں وہ ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کرے کہ میں اس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں تو یہ میرا کام جو ہے وہ اور اچھے طریقے سے کرے گی, تو اس نیت کرنے سے اس کی زکوٰۃ پر کیا اثر پڑے گا؟ اس نیت کرنے سے کیا وہ گناہگار ہوگا؟ مزید یہ کہ اگر کسی کو افطاری کروانی ہو تو بجائے کسی غریب کو افطاری کروانے کے اپنے پاس کام کرنے والے لڑکے کو افطاری کے پیسے دے دیے جائیں اس نیت سے کہ یہ میرا کام جو ہے اور اچھے طریقے سے کرے گا, تو اس نیت سے اس کو مطلب اس پر کیا اثر پڑے گا, اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام, بہت بہت پیارے سوالات ہیں. جی اگلی کال دیجیے.
صابر عرض کر رہا ہوں ملتان شریف سے. میرا کاروبار اسپیئر پارٹس کا, ٹریکٹر پارٹس کا, تو اس میں یہ جو دکان ہے یہ ذاتی ملکیت ہے, مطلب یعنی کہ اپنی ہے, تو اس میں کیا دکان کی جو قیمت ہوگی اسے بھی زکات میں شامل کیا جائے گا؟ دکان کی الماریاں, کاؤنٹر, فرنیچر, کرسیاں وغیرہ, ٹیبل اور ٹی وی, یہ چیزیں بھی زکات میں شامل ہوں گی؟
جی جناب, آپ کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں, اگلی کال دیتے ہیں.
میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ جو آپ اذان دینے سے پہلے صلوات پڑھتے ہیں اس کی تھوڑی وضاحت کرنی تھی, اس میں یہ جائز ہے کہ کیا ہے, یہ فرض ہے کہ کس طرح پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے, یا سننا تھا یہ پوچھنا چاہ رہا تھا.
چلے جناب جواب دیتے ہیں. منظور کالونی سے ساجد بھائی تھے, یہ بتائیے ماسی کو زکات دے دی اور زکات کی وہ حقدار بھی ہے, تو کیا ہمیں وہ کام بھی اچھا کرے گی, فائدہ ہو گیا, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟
جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور. تو زکوٰۃ ماسی اگر مستحق زکوٰۃ ہے, شریف فقیر کی تعریف میں آتی ہے, تو اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, لیکن یہ نیت کرنا کہ اس کو زکوٰۃ دیں گے تو یہ ہمارا کام اور اچھے انداز میں کرے گی, تو یہ زکوٰۃ کے اندر یہ نیت نہیں کرنی چاہیے. اگرچہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, ان کی نیت زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہے, لیکن یہ غرض مقصود نہ رکھیں کہ اس کو زکوٰۃ دیں گے تو یہ ہمارا کام زیادہ کرے گی, یا ملازمین کو افطاری کرائیں گے تو وہ کام دل جمعی کے ساتھ کریں گے, تو یہ لالچ نہ رکھیں, یہ اپنا کام کریں وہ اپنا کام تیز کر ہی دیں گے.
ٹھیک ہے, نیت یہ نہ ہو, نیت اللہ کی رضا کی ہو, لیکن اپنوں کو خیال تو رکھنا چاہیے. اب دوسروں کو بانٹتا رہے اور اپنے جو ساتھ کام کرنے والے ہیں, جاب کرنے والے ہیں, گھر میں کام کرنے والے, وہ پریشان ہیں اور بندہ غیروں کو بانٹتا رہے, تو اگر وہ مستحق ہیں تو ان کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے.
جو کسی بھی شخص کے جو متعلقین ہیں, اور جتنا قریب متعلق ہوتا رہے گا, تعلق اس کا قریب سے قریب ترے, اس کو دینے میں ثواب زیادہ ہے
ماشاء اللہ
بمقابلہ دور والے.
ٹھیک ہے,
تو اب یہ کہ اپنے ملازمین ہیں ان کے ضروریات یہ سمجھتا بھی ہے, اور ان کو ان سے اس سے کچھ لالچ بھی ہے یار کچھ سال پورا ہوگا زکات دے گا, تو اس کو چاہیے ان کو زکات دے.
جی,
بمقابلہ یہ اور کہیں
زکات کہہ کر بھی زکات دینا ضروری نہیں ہوتا, عیدی کہہ کر بھی دے سکتے ہیں.
عیدی کہہ کر بھی اگر کسی نے زکات دی تو زکات ادا ہو جائے گی.
ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. اور نیت یہ نہ ہو کہ بھائی میرا کام اچھا ہو, بہت اچھی بات کی, ہم اپنا کام کر لیں اللہ کی رضا کے لیے, اگر وہاں سے رپلائی اچھا ہو جاتا ہے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے. اگلا سوال یہ تھا حضور کہ وہ عامر بھائی تھے ملتان سے, اسپیئر پارٹس کی دکان ہے, دکان کی جو ایسیسریز ہیں اور دکان جو ہے, کیا اس کی بھی زکات ہوگی؟
دیکھیں دکان کے جو ڈھانچہ ہے اسٹرکچر, در و دیوار, اس کے اندر رکھے ہوئے اسباب جیسے انہوں کا میز, ٹیبل, فرنیچر, یہ ان چیزوں کی زکات نہیں ہوتی.
اور دکان کی جو مالیت ہے,
دکان کی جو مالیت ہے لاکھوں روپے کی, اس کی بھی زکات نہیں ہوتی. زکات اس دکان میں جو مال آپ کا بیچنے والا ہے
تجارت کے لیے,
تجارت والا جو مال ہے, زکات اس تجارتی مال پہ, اس دکان پہ نہیں ہے. اس دکان میں جو فرنیچر آپ نے لگایا ہے اس فرنیچر کی مالیت پہ نہیں ہے. آپ نے لائٹیں قیمتی لگائی ہیں, ان قیمتی لائٹوں پہ زکات نہیں ہے. اسی طرح فیکٹری ہوتی ہے, فیکٹری میں مشینریاں ہوتی ہیں لاکھوں روپے
لگائی, کروڑوں روپے کی,
کروڑوں روپے کا سامان مشینری کی صورت میں موجود ہے. خود فیکٹری کی اپنی ذات کروڑوں روپے کی ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس کے اوپر زکات نہیں ہے.
اچھا,
جو پروڈکٹ تیار ہوتی ہے, جو دھاکا, جو کپڑا, اس طرح جو بھی وہاں پہ مال تیار ہوتا ہے سپلائی ہونے کے لیے, تو جو بکنے والا مال ہے نا, ان سب پہ زکات ہے, مشینری پہ زکات نہیں ہے.
ٹھیک ہے, دیکھیں کتنی آسانی ہے, اور ہمیں علم دین ہو تو بہت سارے میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے مسائل حل ہو جائیں گے. اذان سے پہلے سلام, صلات جو پڑھتے ہیں, فرض ہے یہ؟
اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے, نہ کوئی اس کو سنت موقعہ مانتا ہے نہ غیر موقعہ مانتا ہے. یہ ایک مستحب اور جائز عمل ہے, مسلمانوں میں رائج ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا فی نفسی ہی, اس کا حکم قرآن پاک کے اندر ہے, اور اس حکم قرآنی میں کوئی حد بندی نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
کب پڑھنا ہے, کب نہیں پڑھنا, کس حالت میں پڑھنا ہے, کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. مسلمان اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر محبت و شوق کے ساتھ درود و سلام جب چاہے پڑھ سکتا ہے. ہاں, جن مقامات سے شریعت نے ذکر و اذکار درود و سلام پڑھنے سے منع کیے وہاں پہ نہ پڑھے.
ٹھیک,
جیسے ناپاکی نجاست والی جگہوں پہ نہ پڑھے.
اور اس کے بعد اللہ عز و جل کی حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں, سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا.
قرآن پاک اللہ رب الانعام عز و جل کا مبارک کلام ہے, اس کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا یہ سب ثواب کا کام ہے. قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. چنانچہ خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے, جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف, لام ایک حرف, اور میم ایک حرف ہے. تلاوت کی توفیق دے دے الہی, تلاوت کی توفیق دے دے الہی, گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو اے عاشقان رمضان, اس قرآن سے محبت کیجئے, یہ قرآن شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا. چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم و رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے, جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا, قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا. الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا. الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا۔ یا اللہ ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچا لے، دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما، ان سب کی مشکلات کو آسان کر دے۔ یا اللہ عشر رحمت کی رخصت ہے مولا، افسوس ہم نے اس عشرے کی قدر نہ کی، مولا اس عشر رحمت کو ہم سے راضی فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو بخش دے مولا، اپنی رحمت کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا اللہ میں عبادت گزار بنا دے، یا اللہ میں تہجد گزار بنا دے۔ اے مولا ہمارے دلوں کو عبادت میں کی طرف مائل فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا۔ اے مولا کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا۔
معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب۔ کوچ عشر رحمت کا القریب اب ہے، کوچ عشر قریب اب عطا ہو گو مگر رمضان کا عطا یا رب، عطا ہو گو مگر رمضان کا عطا یا رب۔
اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام۔
ہم نے اپنے کاروبار سے جھوٹ کو نکال دینا۔ اب جھوٹ کس کس طرح بولا جاتا ہے؟ اب بعض لوگ اپنا کاروبار چلانے اور اپنی بکری بڑھانے کے لیے جھوٹی باتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ کیا آپ انڈسٹری چلاتے تو جھوٹ نہیں بولتے؟ پیکنگ میں جھوٹ نہیں چلتا، کوالٹی میں جھوٹ نہیں چلتا، آرڈر ڈیلیوری میں جھوٹ نہیں چلتا؟ جب پتہ ہے کہ جھوٹ ہے، جھوٹ خلاف واقعی وہ کہتے ہیں، یعنی جو سچ کا الٹ، جو آپ نے کرنا نہیں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کر دیں گے، ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا، نہ یہ ایسا ہی ہے، نہ یہ ایسا ہی ہے۔ اتنا جھوٹ ہے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ کی پناہ۔ کئیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم دے رہے ہیں نا یہ دو نمبر کی چیز ہے، اور یہ جو ہم دے رہے ہیں نا اس میں اس کا جو ویٹ لکھا ہوا یہ ویٹ ہے نہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں بعضوں، بس مال بیچنا ہے، کسی صورت گھاگ چلا نہ جائے یار، کسی صورت گھاگ نہ چلا جائے، کسی صورت آرڈر نہ چلا جائے، کسی صورت کو ایسی چیز نہ چلا جائے۔ بس یہ نوٹیں چل کر میری دکان میں آئی ہیں، یہ نوٹ میری دکان سے واپس جانی نہیں چاہیے یار، بلے حرام سے آوے، حلال سے آوے، جھوٹ سے آوے، دھوکے سے آوے، خیانت سے آوے، بددیانتی سے آوے، کسی بھی صورت آوے، یہ نوٹ نہیں جانی چاہیے۔ ارے رک تو سے، ارے رک تو جائیے، آگے سنتے جائیے۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں جھوٹی قسم کے ساتھ سودا بیچنے کی بیان کردہ صورتوں میں سے اب میں تین صورتیں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر ایک، قیمت خرید کے متعلق جھوٹی قسم کھانے کی چار نحوستیں۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بروز قیامت ہم کلام نہ ہوگا، یعنی بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک فرمائے گا، اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ نمبر ایک، وہ شخص جس کے پاس جنگل میں ضرورت سے زائد پانی ہو اس کے باوجود مسافر کو پانی نہ دے. نمبر دو, وہ شخص جس نے عصر کے بعد کوئی چیز فروخت کی اور اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کہا میں نے یہ مال اتنے میں خریدا ہے اور گاہک اسے سچا سمجھے حالانکہ اس کا مال اتنی قیمت کا نہ تھا. نمبر تین, وہ شخص جو صرف دنیا کے فائدے کے لیے کسی حاکم سے بیعت کرے, اگر وہ اسے دنیا کے مال میں سے کچھ دے تو اس سے وفا کرے وگرنہ بے وفائی کرے. تو یہ تین صورتیں, ٹھیک ہے. اب اس حدیث پاک اشارے کی طرف آئیے, جو ہمارا جو موضوع ہے اس کی طرف آتا ہوں. حضرت سیدنا علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے حصے, وہ شخص جس نے عصر کے بعد کوئی چیز فروخت کی اور اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں نے یہ مال اتنے میں خریدا ہے اور گاہک اسے سچا سمجھے حالانکہ اس کا مال اتنی قیمت کا نہ تھا, یہ حدیث پاک کے جو لفظ ہیں. اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بول کر اپنی قیمت خرید زیادہ بتائی, اس نے اللہ تعالی کی جھوٹی قسم کھا کر اس کے نام مبارک کی توہین کی. اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بولا نا, آپ کو جھٹکا نہیں لگا جو یہ کرتے ہیں؟ اور دوسرے شخص کا ناحق مال حاصل کیا. اس طرح اس نے کبیرہ گناہوں کو جمع کیا اور اس شدید وعید کا مستحق قرار پایا. کون سی شدید وعید؟ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز اسے ہم کلام نہ ہوگا, یعنی بات نہیں فرمائے گا, بات نہیں کرے گا, اس کی طرف نظر رحمت نظر نہیں فرمائے گا اور انہیں گناہوں سے پاک نہیں فرمائے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک پارہ 21 سورہ عنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, ترجمہ کنز المان, بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. اس پر قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ترجمہ کنز الایمان, اور جو اللہ کے عہد کو اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں, اور اللہ نہ ان سے بات کرے نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن, اور نہ انہیں پاک کرے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. خرید و فروخت کے موقع پر جھوٹی قسم کی ایک شکل یہ ہے کہ بیچنے والا قسم کھائے کہ میں اپنا مال فلاں قیمت پر ہرگز فروخت نہیں کروں گا, پھر جب گاہک کو منہ موڑتے دیکھے تو اسی یعنی بھاؤ پر سودا بیچ دے. جب گاہک جانے لگا تو دے دیا اسی قیمت پر, پہلے قسم کھائی کہ نہیں بیچوں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کی جھوٹی قسم کا انتہائی برا انجام بیان فرمایا. چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک عربی بکری لیے گزرا, میں نے اسے کہا 3 درہم کی فروخت کرو گے؟ اس نے کہا لا واللہ, یعنی نہیں اللہ کی قسم. پھر اس نے میرے ہاتھ اسی قیمت فروخت کر دی 3 درہم میں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی اس نے اپنی دنیا کی خاطر اپنی آخرت بیچ دی. تمام ٹریڈرز, تاجر, بزنس کمیونٹی, جو ریٹیلر, ہول سیلر, ٹھیے والے, جو بھی آپ ہیں, آپ کے پاس جو گاہک آتا ہے, اللہ کی پناہ, جو پتا نہیں کیا ہو گیا ہے, عورتیں بھی آتی ہیں آپا باجی کر کے جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر غلط مال بیچ کر, یہ نہیں یہ لے جائیے, یہ سستا یہ مہنگا, اوپر نیچے آگے پیچھے کر کے, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, آپ میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی جو میں امید کرتا ہوں گا سمجھ رہے ہو گے, آپ نہیں چاہتے کہ یار جھوٹ بول دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. معاذ اللہ دیکھیں, آپ سوچئے, آپ کو نہیں لگتا یار یار یہ جانا نہیں چاہیے یار, آپا 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 آؤ چلو لے جاؤ. بلکہ بعض اوقات تو ایسے بے باک ہوتے جو کہہ دیتے
چلو اب نقصان میں بیچ دیتا ہوں، اب لے جاؤ چلو، یہ دو چیزیں بھی آپ نے لی ہے نا، حالانکہ عموماً یہ نقصان میں نہیں بیچ رہا ہوتا، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ آپ کیوں جھوٹ بول کر، یعنی بالکل زبان پر جھوٹ آپ کا رکتا نہیں ہے یار، بالکل جھوٹ نہیں رکتا آپ کی زبان سے، ایسے ٹھا کر کے جھوٹ نکلتا آپ کی زبان سے، اور بالکل شرم نہیں آتی، بالکل حیا نہیں آتی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں حرام کام کر رہا ہوں، میں اپنے روزی کو حرام کر رہا ہوں، روزی کو ناجائز کر رہا ہوں، میں اس مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ دھوکہ تو کافر کو دینے کی اجازت نہیں ہے، آپ مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ ایسی کون سی مال کی ہوس لگ گئی ہے؟ اور ایسے کون سے بھوکے مر رہے ہیں؟ یہ صرف محاورت عرض کر رہا ہوں، ایسا کیا ہو گیا آپ؟ ایک اور حدیث سنیے کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ پوچھا کیا مومن کذاب یعنی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں اپنے جھوٹ بولنے والی زبان پر معاذ اللہ بھروسہ ہے کہ جھوٹ بولوں گا نکل جائے گا، جبکہ واضح طور پر جھوٹ سے مال بک جاتا ہے، برکت چلی جاتی ہے۔ کیا آیا آپ کے ہاتھ میں؟ پیسہ آیا چلا گیا، پھو ہوا ہو گیا، اڑ گیا۔ کہاں گیا پیسہ؟ کدھر گئے آپ کی نوٹیں؟ کدھر گئے آپ کا بینک بیلنس؟ کدھر گئے آپ کی ہر چیز؟ ختم۔ ادھر دیا تو اگلے دن پھر کھا رہے ہیں، کدھر گیا پیسہ؟ ارے کل تو دیے تھے اتنے، ختم ہو گئے۔ کہاں ختم ہو گئے؟ ختم ہو جائے، آپ کو نہیں پتا مہنگائی کتنی ہے؟ پتا تو ہے مہنگائی کتنی ہے، کل تو اتنے دیے تھے، اس کو 10 دے، اس کو 100 دے دے، اس کو 500 دے دے، اس کو 1000 دے دے، یہ لے لیا وہ لے لیا، ختم ہو گئے۔ آپ کو ایسا مل گیا، اس کا منہ دیکھتے رہ گئے، ہاں یار پیسے تو ختم ہو گئے۔ اب یہ کوشچن مارک ہے آپ کے نزدیک، تاکہ ہم جھوٹ سے اور حرام روزی سے بچیں۔ گھر والے اپنے گھر کے افراد کا ذہن بنائیں کہ ایک کاش ہمارے گھر میں حرام کا ایک پیسہ ایک لقمہ بھی نہ آئے۔
ہر دو ایک لقمے پر الحمدللہ، یا واجد بسم اللہ پڑھوں گا وقتاً فوقتاً، زور سے بھی کہہ لوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے، اطراف کی اشیاء گواہ۔ تین تین بار انگلیاں چاٹوں گا، برتن چاٹوں گا، دھو کر پی لوں گا، جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یقدر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔
نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا۔
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
آج ہم جس عظیم الشان شخصیت کا تذکرہ سننے کے لیے جا رہے ہیں، بہت مشہور و معروف یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ان کا نام ہے حضرت ابو عبداللہ سلمان بن اسلام فارسی، جو بڑے مشہور ہیں سلمان فارسی کے نام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فارس یعنی یہ ایران میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا انہوں نے. بہت زبردست عاشق رسول تھے، اسلام کے سچے شہدائی تھے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رفیق و ممتاز صحابہ کرام میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. اور آپ کا شمار ان خوش نصیبوں میں ہوتا ہے جن کی خود جنت مشتاق ہے. اور آپ کی عظیم خصوصیت ہے کہ تنگ دستی کے باوجود ثابت قدم رہتے، اور اس کے بدلے میں آپ نے اجر عظیم پایا. آپ کی عمر مبارک کے متعلق بڑی حیرت انگیز بات میں کرتا چلوں، دو قول ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کی عمر شریف 350 برس کی ہوئی، 350 ایئرس. ایک قول کے مطابق 250 برس کی عمر آپ نے پائی، اور 53 سینے ہجری میں آپ کا وصال شریف ہوا. حضرت سیدنا ابو برید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور بتایا کہ اللہ تعالی میرے چار صحابہ سے محبت فرماتا ہے. حاضرین میں سے ایک نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چار صحابہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، علی یعنی میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، سلمان یعنی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو ذر اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت سیدنا امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ بقیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت آپ چار دروازوں والے کمرے میں تھے. آپ نے مجھے بلا کر فرمایا، اے بقیرہ دروازے کھول دو کیونکہ آج ملاقاتی آنے والے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس دروازے سے اندر داخل ہوں گے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشبو منگوائی اور فرمایا، اسے پانی میں ملا کر میرے بستر کے ارد گرد چھڑک دو. میں نے ایسا ہی کیا. پھر آپ نے فرمایا، اب میرے پاس سے چلی جاؤ، کچھ دیر بعد آنا. پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد جا کر دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قفص سے ان سری سے پرواز کر چکی تھی، آپ وصال فرما گئے تھے اور آپ بستر پر یوں لیٹے ہوئے تھے جیسے سو رہے ہوں.
حضرت صاحب میرا سوال روزمرہ کے گھریلو معاملات سے بابت ہے. عرض ہے کہ ماں اور بیوی کے جھگڑے میں جو بیٹا اور شوہر ہے، کیا دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر معاملات کا حل تلاش کرے یا کوئی اور شرعی طریقہ کار ہے؟ پلیز اس پہ روشنی فرمائیں.
مثال کے طور پر ایک فیملی میٹر ہے اور ساس اور بہو میں جھگڑا ہو گیا. اب مثال کے طور پر اب یہ جب گھر میں آیا تو ماں نے کہا تیری بیوی نے یہ کیا، تو بیوی نے کہا کہ تیری ماں نے یہ کیا. اب یہ وکیل نہیں ہے، اب یہ ایک جگہ بیٹھا ہے، دونوں ایک طرف اپنی بیوی کو بٹھاتا ہے، دوسری طرف اپنی ماں کو بٹھاتا ہے. اب اس کو ایک جگہ بیٹھ کر شوہر کا کردار ادا کرنا ہے، جگہ بیٹھ کر بیٹے کا کردار ادا کرنا ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا یہ دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا سامنا کروائے گا کہ تم بیٹھو تو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں؟ یہ سوچو ذرا آپ، تو تصور کیسا یہ
اگر یہ سوال ہے تو پھر
یہ سوال یہ کیسا تصور ہے، یہ کیسے دکھ کیسے بٹھائے گا سامنے اللہ؟ یہ اکیلا بیٹے گا،
حکمت عملی سے ہی کچھ صورت نکالنی پڑے گی. یہ تو بہت مشکل ہے. اگر ایسا انصاف کرنے والی ساس ہوتی اور بہو ہوتی اور بیٹا ہوتا تو پھر تو اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی. یہ مواقع بڑے نازک ہوتے ہیں. اس میں یہی ہے کہ ماں کے حقوق کا بھی خیال رکھے اور اپنی زوجہ کے حقوق بھی ضائع نہ ہونے دے. حکمت عملی، اب آج کے حالات ایسے، اگر ہو سکے نا تو اپنے بچوں کی امی سے انڈرسٹینڈنگ کر لیں. اگر اس طرح کی شکایات ہو نا کہ یوں بولا تو اس کو سمجھا دے کہ اگر دیکھو تم چاہتی ہو کہ اپنا گھر آباد رہے تو مہربانی کر کے صبر کرو، قفل مدینہ لگاؤ. جتنا یہ تم کو تنگ زیادہ کرے اتنی اس کی خدمت زیادہ کرو میری ماں کی، تو پھر وہ وقت آئے گا کہ تم اس گھر کی ملکہ ہوگی. اگر تم اڑی کرو گی، مخالفت کرو گی میری ماں کی، تو ذرا آخر وہ بھی میری ماں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مخالفت کرو گی تو میری ماں ہے، میرا بھی دل اس کو پسند نہیں کرے گا. پھر یہ کہ میری ماں کو جب یہ باتیں پتا چلیں گی تو پھر فاصلے بڑھیں گے اور نتیجتاً پھر وہ گھر جو ہے وہ برباد ہو سکتا ہے. تو اس طرح انڈرسٹینڈنگ کر لینا تو میرا خیال ہے کہ گھر چل جاتا ہے. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اگر بہو سمجھدار ہوتی ہے نا اور وہ اپنی ساس کی ان باتوں کو اپنی ماں کی طرف منسوب کر دیتی ہے نا کہ میری ماں بھی تو مجھے سخت سست بولتی تھی تو میں کس کو جا کے فریاد کرتی تھی، اب گویا میری ماں یہ میں اب وہ گھر بدل کے آئی ہوں، یہ اب میری ماں ہے، اب اس کی جلی کٹی مجھے برداشت کرنی ہے. تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ سب مطلب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. مگر مصیبت یہ ہے کہ بس وہ ساس اور بہو یہ جو دونوں ہیں نا یہ ایک دوسرے کو اجنبی سمجھتے ہیں، اور اس کو یوں ہوتا ہے ساس کو کہ بس اب یہ میرے بیٹے پر اس نے قبضہ کر لیا، پتہ نہیں کیا اس کو پلا دیا، کیا تعویذ کر دیا کہ اب یہ میرا نہیں رہا، اور اس کو یہ جادوگرنی اور چڑیل اور اس طرح کی بعض اوقات باتیں کرتی ہے، اور اس بہو بھی یہی سمجھتی ہے کہ یہ شوہر میرا ہے اور یہ اس سے مطلب یعنی کہ اس کو میرے سے توڑ کر رکھنا چاہتی ہے. تو یوں اس طرح کے ٹینشن گھروں میں بن جاتے ہیں، اور یعنی یہ ایسا ہے کہ یوں اپنے کہہ سکتے ہیں گھر گھر کا مسئلہ ہے. اس پر قابو پانے کے لیے وہی شریعت کی لگام، اگر ہر مسلمان جو بھی ہے جس کو شریعت کی لگام پڑ جائے گی نا انشاءاللہ اس کا گھر چلے گا، سب کچھ چلے گا، مگر شریعت کی لگام پڑے جب کی بات ہے. یہاں تو ایسا ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا اجتہاد کر کے بیٹھا ہوا ہے، جو جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ بول رہا ہے، شرعی اور دینی شعور نہیں ہے، اسلامی تعلیم کا فقدان ہے، وہ دنیا پڑھ لی ہے. اب دیکھو نا اسکول پڑھی، کالج، یونیورسٹی، یہ وہ، اور اس کے باوجود دیکھ کر بھی قرآن تو پڑھنا نہیں آتا نا، نماز میں کتنے فرض ہیں یہ معلوم نہیں ہے، نماز جنازہ کی دعا آتی نہیں ہے، نماز جنازہ کس طرح پڑھنی چاہیے یہ تو پتہ ہی نہیں ہے، روزوں کے مسائل پتہ نہیں ہے. اب اس کو آپ لوگ ٹھیک ہے بولتے ہو پڑھا لکھا، تو میں بھی بولتا ہوں پڑھا لکھا، لیکن کہے گا پڑھا لکھا ہے؟ پڑھا لکھا تو وہ جس کو قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا کم از کم آتا ہو، اور نمازیں پڑھنا آتی ہوں، نماز کے احکام جانتا ہو، روزوں کے احکام جانتا ہو، جو جو فرائض علوم ہیں ان کا وہ واقف کار ہو، اس کا وہ جاننے والا ہو، وہ پڑھا لکھا. باقی کا کیا پڑھا لکھا، وہ دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا ہے، لیکن اس دنیاوی پڑھے لکھے کو آخرت میں کیا ملے گا اس پڑھائی کا؟ احباب کیا کار نمایاں کر گئے، احباب کیا کار نمایاں کر گئے، میٹرک کیا، بی اے کیا، پینشن ملی اور مر گئے، قبر کے لیے کیا کر کے گئے، آخرت کے لیے کیا کر کے گئے؟ تو آخرت میں کام آنے والا علم دین تو اس نے حاصل ہی نہیں کیا، ساری زندگی اس میں کھپا دی، دنیا کی اسناد اکٹھی کرنے میں. اپنے ملک میں اگر وہ کچھ سند نہیں مل رہی تو دوسرے ملک جائے گا، ورنہ یہ کہ خاما خا بھی دوسرے ملک جاتے ہیں کہ اس کا وہ دنیاوی طور پر امیج بن جاتا ہے ادھر کا بڑا ہوا ہی ہے، اپنے ملک کی اس کے بعد اہمیت ہی نہیں ہے نا، اور دوسرے ملک وہ فلاں ملک سے بڑھ کر آیا ہے، امریکہ کا پڑا ہوا ہے بھائی، ادھر کا جرمنی کا پڑا ہوا ہی ہے، فلاں کا پڑا ہوا ہے نا، یہ دنیا داری. دین جو گھر بیٹھے سیکھ سکتا ہے اور مفت پڑھایا جاتا ہے، اس میں مفت کھلایا جاتا ہے، کوئی پائی پسا نہیں. اب جیسے جامعۃ المدینہ اپنا، اس میں عالم کورس کروایا جاتا ہے درس نظامی، تو اس میں کوئی داخلہ فیس نہیں، کوئی اس میں وہ ہاسٹل یعنی کہ قیام گاہ اس کا کوئی کرایہ نہیں، تینوں ٹائم مفت
کتابیں،
کھانا پینا ملتا ہے،
کتابیں بھی ملتی،
کتابیں اچھا بعض درجوں میں باقاعدہ ان کو یعنی کہ جیب خرچی بھی ملتی ہے، جیسے تخصص الفقہ والوں کو اور دیگر بھی بعض ہے نا اپنے کورسز جن میں یہ اپنے خرچی بھی دیتے ہیں کہ یار کسی طرح بھی تم دین پڑھو آؤ، لیکن آپ کو پتا ہے کہ دین پڑھنے والے کتنے یار پیسے لے کر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور دنیا کے لیے پیسے پانی کی طرح بہا کر پڑھ ہی رہے ہیں یار. جس کام کا تعلق آخرت سے مسلمان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور جس کا تعلق دنیا سے اس کے پیچھے سب مطلب یعنی کہ مست ہوئے پڑے ہیں. حالانکہ یہ ڈگریاں کس کو کام آئیں, یہ اسناد کس کو کام آئیں مرنے کے بعد. اب کئی ایسے مطلب اعلی سند یافتہ ہوتے ہیں, سند یعنی امتحان دیے ہوئے ہوتے ہیں, سند ملنے سے پہلے مر نہیں جاتے, ڈاکٹری کی سند آنے سے پہلے انتقال نہیں ہو جاتا ان کا. بڑی بڑی اسناد کی خواہشیں رکھنے والے موت کے گھاٹ نہیں اتر جاتے, کون نہیں جانتا. اصل میں جو مطلب بس ہے کہ انسان جو ہے ہر وہ کام کرے کہ جو مطلب یعنی کہ اس کی آخرت کے لیے مفید ہو.
مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مدنی مذاکرے کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے.
باپا کو دیکھا اور ان کے علمی گفتگو ملاحظہ کیا تو ایمان تازہ ہو گیا, اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی جو 30 دن کے مدنی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ کے دل بہت زیادہ خوش ہوا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دعوت اسلامی کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا.
الحمدللہ یہاں ایک پرسکون ماحول ہم نے یہاں دیکھا, اور لوگوں کو سیکھنے سکھانے کا سنت کا جذبہ الحمدللہ دیکھا.
انشاءاللہ زندگی بھر تلک نیت داڑھی رکھنے کی بھی نیت کرتا ہوں, اماما باندھنے کی بھی نیت کرتا ہوں.
الحمدللہ یہاں باپا کے پاس آیا ہوں, یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. باپا کی روزانہ زیارت ہوتی ہے, اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتا.
بابا جی جو کام کر رہے ہیں, یہ دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے, آپ بھی اس سے منسلک ہو جائیں اور اپنی اولاد کو بھی اس کے ساتھ منسلک کرائیں.
نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں داڑھی اور پورا مدنی حلیہ انشاءاللہ میں اپناؤں گا.
عشاء کے بعد مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے, اس میں ہمیں بہت سارے علم دین حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے. بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کہ ساری زندگی ہمیں سیکھنے کا نہیں ملے, جو کہ اب سیکھنے کو مل رہے ہیں.
مدنی چینل پہ جب بھی باپا کو دیکھتا تھا تو خواہش ہوتی تھی کہ یہاں پر آ کے کچھ سیکھوں, تو میں 30 دن کے اعتکاف کے لیے یہاں پر آیا اور میں نے بہت سی اچھی اچھی باتیں سیکھی.
کہنا چاہوں گا کہ سنت کی ہوئی اب ہے یہاں سب کو ہی پہچان, سنت کی ہوئی اب ہے یہاں سب کو ہی پہچان, یہ دعوت اسلامی کا احسان ہے احسان, اور اس دور نبوت کا نمونہ ہے یہ تنظیم, ہر وقت دعا اس کی ترقی کی کر سلیم, قربان اس پہ کر دے اگر کر سکے تو جان, یہ دعوت اسلامی کا احسان ہے احسان.
مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر.
میرے پیچھے پیچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ فیضان سحری اور موضوع ہے الحمدللہ فضائل مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جس کا دیدار, جہاں کی حاضری سبحان اللہ بہت بڑی سعادت ہے. بلکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ اگر ثواب کی نیت ہو تو یقیناً دیدار مکہ مکرمہ کی آرزو بھی عبادت ہے, یعنی تمنا کی جائے, آرزو دل میں رکھی جائے, یہ بھی عبادت ہے. مکہ مکرمہ سبحان اللہ قرآن کریم فرقان حمید میں متعدد مقامات پر, بہت سارے مقامات پر مکہ مکرمہ کا بیان کیا گیا. میرے پیچھے پیچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مکہ مکرمہ کتنا مبارک شہر ہے, اور جس چیز کی جس کو کہتے ہیں شہرت بہت زیادہ ہو, جس کا مقام بہت بڑا ہو, اس کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. مکہ مکرمہ کے بھی کئی نام ہیں, چند نام میں آپ کو پیش کرتا ہوں. البلد, البلد الامین, البلدہ, القریہ, القادسیہ, البیت العتیق, معاد, بکہ, الراس, ام القرا, یہ بھی مکہ پاک کے مبارک نام ہیں. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا خوبصورت فرمان ہے, آج میں ہم یہاں پاکستان میں رمضان گزار رہے ہیں, کوئی اس وقت ہمیں ہند میں دیکھ رہا ہوگا, کوئی بنگلہ دیش میں ہوگا, کوئی یورپ میں, کوئی امریکہ میں, دنیا میں بہت سارے مقامات پر لوگ رمضان کی برکتیں پا رہے ہیں. مگر سچ پوچھیں تو خوش نصیب وہ ہے جو اس وقت مکہ پاک میں اپنی زندگی کے حسین دن گزار رہا ہے. کیوں؟ سنیے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رمضان بمکہ افضل من الف رمضان بغیر مکہ, یعنی مکے میں رمضان گزارنا غیر مکہ میں 1000 رمضان گزارنے سے افضل ہے. سبحان اللہ. اے میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں, مکہ مکرمہ میں رہ کر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا غیر مکہ کے ہزار رمضان المبارک کے روزوں سے افضل ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے اس مکے کو اپنے گھر کے لیے منتخب فرمایا، اپنے بندوں کے لیے اس میں حج کے مقامات بنائے، اس کو امن والا حرم بنایا اور اس کو بہت سی خصوصیات سے نوازا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جو میں حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، جب بھی اس حدیث پاک کو پڑھا، یقین کریں جس کو کہتے ہیں نا کہ مکہ پاک سے محبت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، آپ بھی سنیں گے مدینہ مدینہ مزہ آ جائے گا آپ کو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ کی قسم، مکہ پاک کی طرف دیکھ کر فرما رہے تھے، اللہ کی قسم تو اللہ کی ساری زمین میں بہترین زمین ہے، اللہ کی تمام زمین میں مجھے زیادہ پیاری ہے، خدا کی قسم اگر مجھے اس جگہ سے نہ نکالا جاتا تو میں ہرگز نہ جاتا۔ مکہ مکرمہ سے جب میرے آقا مدینہ منورہ جا رہے تھے، افسردہ تھے، مکہ پاک سے جدائی کا غم تھا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شارع بخاری مفتی شریف الاقمجدی اس حدیث پاک کے تحت نزہت القاری میں کیا خوب لکھتے ہیں، یہ ارشاد ہجرت کے وقت کا ہے، یعنی جب میرے آقا مدینہ منورہ پہنچے نہ تھے، یہ اس وقت کا فرمان ہے، یعنی مدینہ منورہ ابھی میرے آقا کی آمد سے مشرف نہ ہوا تھا، اس وقت مکہ پاک ساری دنیا میں سب سے افضل تھا، مگر جب نبی پاک مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اب مدینہ سب سے افضل ہو گیا، سبحان اللہ۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان میرات المناجی میں لکھتے ہیں، اکثر علماء کے نزدیک مکہ معظمہ شہر مدینہ منورہ سے افضل اور پیارے آقا کو زیادہ پیارا ہے، ان کی دلیل یہ حدیث ہے، اور امام مالک کے ہاں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے۔ وہ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں پہلی حالت کا ذکر ہے، پھر حضور کو مدینہ منورہ زیادہ پیارا ہو گیا، فتویٰ یہی ہے کہ مکہ معظمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے، مگر عشاق کی نگاہ میں مدینہ منورہ افضل ہے، کیونکہ وہ محبوب کی آرام گاہ ہے، سبحان اللہ۔ وہ لکھتے ہیں نا، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ اور ایک اور بڑا پیارا شعر ہے امیر اہل سنت کا، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روزہ۔
صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یغدر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔
ٹرانسمیشن کی آخر میں ملاحظہ کیا، یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ۔
ڈیئر ویورز آف مدنی چینل، ویلکم ان آور سلسلہ بلیسنگ آف رمضان۔
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا
ما جب اکلوتے کو چھوڑے ما جب اکلوتے کو چھوڑے آکے ہی کر بلاتے میرے صلی اللہ علیہ وسلم
The topic of our silsila today is jealousy. Mufti Sahib, first of all, tell us, what is the definition of jealousy?
Jealousy is to desire or wish that a bounty of someone in regard to deen or in regard to dunya is snatched away, is taken away, or to wish that so and so should not receive a ni'mat, a bounty. That is called hasad. And the person who has this sickness, he is called hasid. And the one with whom he is jealous, or he makes hasad, he is called mahsood.
Okay.
So hasad, hasid, and mahsood.
یہ تین افراد ہیں جی
I mean حسد از دیٹ ایکشن
ٹھیک ہے
دیٹ ڈوئنگ اینڈ حاسد ہی از دا سبجیکٹ اینڈ محسود ہی از دا آبجیکٹ
ٹھیک ہے
حسد فعل حاسد فاعل محسود مفعول
ٹھیک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں حسد کی تعریف بتائی ڈیفینیشن کیا ہے کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا یعنی یہ تمنا کرنا یہ آرزو کرنا کہ کسی سے کوئی دینی نعمت چھن جائے یا کسی سے کوئی دنیاوی نعمت چھن جائے اسے حسد کہتے ہیں
I would like to give few examples.
جی
I mean, we just discussed the definition.
جی
And when few examples come with the definition, it would make it easy for the listeners and for the viewers of Madani Channel to understand.
Okay.
For example, you saw someone, you know, living happily, is prosperous, you know, wealthy. And to see that condition, you start burning inside.
Oh.
You know, you don't feel good about that. That person got so much. And then a desire is built within one's self that, you know, theft must take place or robbery must take place. Or his shop or house is burnt down and he can come on the road and he becomes, you know, needy of small little mean things. That is one example of jealousy, that you desire someone's total destruction. You saw him, you know, prospering and living a good life.
سامنے والا برباد ہو جائے اس کی تمنا کرنا ٹھیک ہے
Or to see someone is on a high worldly station وہ ریلیجیس سٹیٹ سٹیشن
ٹھیک ہے
کہ کسی کو دینی یا دنیاوی منصب و مرتبے پر فائز دیکھنا اینڈ دا ہارٹ از برننگ
ٹھیک ہے
پرسن از کاٹ اپ وتھ جیلسی اینڈ ہی ڈیزائرز دیٹ وش دیٹ دس مین میکس سم مسٹیک ہی مسٹ میک یو نو سم بلنڈر ان ہز جاب اور ریسپانسبلٹی that this job or this station is taken away from him, is snatched away from him. Another example is that to desire someone must always be suffering and stay in poverty and must not become prosperous. So that's also an example of jealousy.
Astaghfirullah.
And also to desire that someone should never get izzat or respect to any status, or he must always remain, you know, low in respect to, or in earning or in living. So all these are kinds of hasad and jealousies.
رمضان